السلام علیکم، یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے اور پروگرام آپ کی دنیا کے ساتھ میں ہوں اسد حسن، پروڈیوسر ہیں فائزہ بخاری اور ایڈیٹر بہجت جلانی۔ اس پروگرام میں آپ سنتے ہیں دن بھر کی اہم خبریں، ٹاپ سٹوریز پر ماہرین کے تبصرے، تجزیے، اس کے علاوہ تعلیم، صحت اور کھیلوں پر خصوصی انٹرویوز، ساتھ ساتھ فیچر رپورٹس۔ آپ کی کالز بھی اس پروگرام کا حصہ ہوتی ہیں۔ تو پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ پاکستان سے یہ رپورٹیں۔
گوادر اوٹل پر حملے میں نیوی کا ایک سپاہی، اوٹل کے چار ملازمین سمیت پانچ افراد ہلاک، تینوں حملہ‌آور بھی مارے گئے۔ کوئٹہ سے میں ستار کاکڑ۔
قبائلی اضلاع سے صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر انتخابات، کاغذات نامزدگی داخل مگر ملتوی ہونے کا خدشہ۔ میں ہوں پشاور سے شمیم شاہد۔
بھارت میں پارلیمانی انتخابات کے چھٹے مرحلے میں 59 نشستوں کے لیے ووٹ ڈالے گئے۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم۔
اور عالمی خبروں میں، امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو اس ہفتے روسی صدر ولادیمیر پوٹن اور روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں۔ امریکہ اور چین کے درمیان تجارت پر ہونے والے مذاکرات کا تازہ ترین دور بھی کسی معاہدے پر پہنچے بغیر ختم ہو گیا، اور یمن میں حوثی باغیوں نے حدیدیہ کی بندرگاہوں میں اقوام متحدہ کے ساتھ امن معاہدے کے بعد انخلاء شروع کر دیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ بلوچستان کے ساحلی شہر گوادر میں ایک 5-سٹار ہوٹل پر حملہ کرنے والے دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے، اور حکام کے بقول آپریشن مکمل ہو گیا ہے۔ ہلاک ہونے والے افراد کی لاشیں مقامی سول اسپتال منتقل کر دی گئی ہیں۔ مزید تفصیلات کوئٹہ سے ستار کاکڑ کی رپورٹ میں۔
بلوچستان کے ساحلی شہر گوادر میں 5-سٹار ہوٹل پر حملہ کرنے والے 3 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ مسلح حملے میں پاکستان نیوی کا ایک سپاہی، ہوٹل کے 4 ملازم بھی مارے گئے ہیں، جبکہ پاک فوج کے 2 افسران سمیت 6 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ اتوار کو پاکستان کے فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کی طرف سے جاری ہونے والے بیان میں بتایا گیا ہے کہ ہفتے کی شام کو گوادر کے ایک ہوٹل میں مسلح دہشت گردوں نے داخل ہونے کی کوشش کی تاکہ وہاں موجود مہمانوں کو یرغمال بنایا جا سکے۔ اس موقع پر ہوٹل کے دروازے پر موجود سیکیورٹی گارڈ نے دہشت گردوں کو روکا، جس کو دہشت گردوں نے فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا، جس کے بعد دہشت گرد سیڑھیوں کے ذریعے اوپر والی منزل پر پہنچ گئے اور وہاں انہوں نے اندھادھند فائرنگ کی۔ فائرنگ سے ہوٹل کے مزید 3 ملازمین ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے۔ بعد میں پاک فوج، نیوی اور پولیس کی سریع الحرکت فورس ہوٹل پہنچ گئی اور تمام مہمانوں کو بحفاظت ہوٹل سے نکالنے کے بعد دہشت گردوں کے خلاف آپریشن شروع کر دیا گیا، اور ہوٹل کے 4th منزل پر موجود تمام دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا، اور دہشت گردوں کی طرف سے نصب کیے گئے 23 ساختہ بم بھی ناکارہ بنا دیے گئے۔ بیان میں بتایا گیا ہے کہ فائرنگ کے تبادلے میں پاک نیوی کا ایک سپاہی بھی مارا گیا۔ اس کے ساتھ فوج کے 2 کیپٹن اور نیوی کے 2 سپاہی زخمی بھی ہو گئے۔ DIG مکران ڈویژن منیر احمد ضیاء نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اتوار کی دوپہر تک 3 سیکیورٹی گارڈز، ہوٹل انتظامیہ کے 2 اہلکاروں سمیت 5 افراد کی لاشیں اور 6 زخمیوں کو مکران کے مقامی اسپتال میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ دیگر ذرائع نے VOA کو بتایا ہے کہ دہشت گرد ہفتے کی شام کو ہوٹل کے مرکزی دروازے کے بجائے عقب میں ہوٹل کے عملے کے لیے مختص دروازے سے داخل ہوئے تھے۔ تمام دہشت گرد وردی میں ملبوس تھے۔ گوادر کے مقامی صحافی محسن نور نے VOA کو بتایا کہ ہوٹل پر ہونے والے عملے کے بعد شہر کی فضا سوگوار اور ٹریفک بھی کم ہے۔
اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے، لوگ عجیب غریب سوال ان کے ذہنوں میں ہے، غم کا بھی فضا ہے، صورتحال مطلب اچھا نہیں ہے، لیکن بازار مطلب روایت سے ہٹ کر کھلا ہے۔ چونکہ رمضان شریف کا مہینہ ہے، لوگ اپنے مطلب سعود سلف وغیرہ، افطاری وغیرہ اسی کی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں، لیکن وہ جوش جو کل سے پہلے تھا وہ نہیں ہے۔
شہریوں کے بقول گوادر شہر کے مختلف مقامات پر سیکیورٹی اداروں کی طرف سے 6 چیک پوسٹیں لگائی گئی ہیں، جن میں سے 2 یا 3 چیک پوسٹوں پر باہر سے آنے والے تمام افراد کو روکا جاتا ہے۔ شناختی کارڈ چیک کرنے، گوادر آنے کی وجوہات جاننے کے بعد شہری کو شہر کے اندر جانے کی اجازت دی جاتی ہے۔ گوادر کے اس VIP ہوٹل پر عملے کی ذمہ داری کلدم عسکری تنظیم بلوچ لیبریشن آرمی کے ترجمان جنید بلوچ نے اپنی تنظیم کی طرف سے قبول کر لی تھی۔ تنظیم کے ارکان کی طرف سے رواں سال جنوری میں کراچی میں چین کے کونسلیٹ پر حملہ کیا گیا تھا، اور اگست 2018 میں دالبندین میں سیندک سے ایک کوچ میں کراچی جانے والے چینی انجینئروں پر خودکش عملہ کیا گیا تھا۔ مجید برگیڈ کے کمانڈر اسلم آچو اور ان کے ساتھی افغانستان کے شہر قندھار میں رواں سال کے دوران ایک بم دھماکے میں ہلاک ہو گئے تھے۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
جی سامعین، آپ نے رپورٹ سنی اور اس کے اوپر اب ہم تجزیہ اور تبصرہ لیتے ہیں۔ سرفراز بگٹی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، سینیٹر اور سابق وزیر داخلہ ہیں بلوچستان کے۔ بگٹی صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔
بڑی مہربانی جی۔
جی ابھی آپ نے رپورٹ میں بھی سنا ہوگا، قائدم تنظیم یہ بتا رہی ہے کہ یہ حملہ بی ایل اے کی کوئی مجید برگیڈ ہے، اس کی جانب سے یہ کیا گیا ہے۔ کیا آپ کو مقاصد لگتے ہیں گوادر میں، اور خاص طور پہ ایک فائیو سٹار ہوٹل میں جہاں ممکنہ طور پہ انٹرنیشنل جو شہری ہیں یا ریزیڈنٹس ہیں یا وزٹر ہیں وہ موجود ہو سکتے ہیں؟ سو کیا ہدف تھا حملہ آوروں کا؟
دیکھیں، ہدف تو ہمیشہ سے چائنیز جو انویسٹمنٹ آ رہی ہے اور جو باقی دنیا پاکستان میں انویسٹمنٹ کر رہی ہے، اس انویسٹمنٹ کا جو ہب ہے جو گیٹ وے ہے، دیٹ از گوادر۔ اور پھر گوادر میں پل کانٹینینٹل ہوٹل کا ایک اپنی سگنیفیکنٹ امپورٹینس ہے، بیکاز جتنے فارنرز ہیں یا جتنے انویسٹرز ہیں وہ آ کے وہاں ٹھہرتے ہیں۔ تو اور پھر جو خبر آ رہی ہے وہ یہ تھی کہ پی سی سے اٹیک کیا جانا تھا اس گوادر پورٹ کو، کیونکہ پی سی ہائٹ پہ ہے۔ اگر آپ کبھی گوادر تشریف لائے ہوں یا دیکھا ہو یا جن سامعین نے دیکھا ہوا ہے، تو ادھر سے پورٹ کو ہٹ کرنا تھا اور جو چائنیز انویسٹمنٹ ہے یا چائنیز سینٹر ہے اس کو ہٹ کرنا تھا، جس کی کوشش بھی کی گئی، لیکن سیکورٹی فورسز کی بر وقت کاروائی میں اس پہ وہ کامیاب نہیں ہو سکے ہیں۔
چائنا کی ایمبیسی کی جانب سے بھی اس حملے کی مذمت کی گئی ہے، پاکستان کے پرائم منسٹر بھی اس کی مذمت کر رہے ہیں۔ اگرچہ کیجوالٹی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو انٹرنیشنل میڈیا کی یہ کوئی بہت بڑی خبر نہیں تھی، لیکن ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ سو کیا سمجھا جائے کہ یہ جو ون روڈ ون بیلٹ ہے، یا پھر چائنا کی جو گوادر کے اندر ڈیولپمنٹس ہیں، سی پیک ہے، اس کا کوئی نہ کوئی تانے بانے ہیں جو ملتے ہیں حملہ آوروں کے ساتھ، یا جو اس طرح کی ڈیولپمنٹ کے ساتھ زیادہ اتفاق نہیں رکھتے ان کے ساتھ؟
دیکھیں، چائنیز کا ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو از ناٹ اونلی فار پاکستان، اٹ از ورلڈ وائڈ، اور وہاں پر کوئی پرابلم نہیں۔ پرابلم از وتھ پاکستان، پرابلم ان کو ہے جو پاکستان کی اسٹیبلٹی نہیں چاہتے ہیں، پرابلم ان کو ہے جو پاکستان میں ڈیولپر نہیں چاہتے ہیں، پرابلم ان کو ہے جنہوں نے پاکستان کے لیے پراکسی وار کریٹ کی ہوئی ہے فار لاسٹ فیو ایئرس، اور اسپیشلی بلوچستان کی اپنی فیجلٹیز ہیں، ان کو اگر سامنے رکھے تو انہوں نے بلوچستان کو ٹارگیٹ کیا ہوا ہے۔ یہ جو تنظیم ہے جو بلوچ لبریشن آرمی کے نام سے اور پھر مجید بریگیڈ کے نام سے، اس کو بنیادی طور پر تو ہردیار مری ہیڈ کر رہے تھے، اور پھر بعد میں اسلم اچھو، جو کہ خود بھی ایک بلوچ نہیں ہے، اس وقت ہے اور بچپن سے کیونکہ ہردیار اور بالاچ ان لوگوں کے ساتھ رہا ہے تو اس کو وہ بلوچ کنسیڈر کیا جاتا ہے، لیکن وہ بلوچ بائے اوریجن یا بائے برتھ نہیں ہے۔ تو وہ بھی پھر افغانستان میں مارا گیا، یہ خود ایک بہت بڑا ثبوت ہے اس چیز کا کہ افغانستان میں کس طرح ان کو اسٹیٹ پیٹرنیج حاصل ہے ان لوگوں کو جو پاکستان میں پروکسی لڑ رہے ہیں اور پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں۔
بگٹی صاحب، یہ بتائیے گا کہ پاکستان کا میڈیا یہ دکھا رہا تھا، کچھ اس میں جو حملہور تھے یا جو پلانرز تھے، اس میں کچھ ایسے نام بھی ہیں جن کا نام آلریڈی لاپتہ افراد کی فہرست میں آتا ہے، یہ کیا ریفلیکٹ کرتا ہے؟
دیکھیں، یہ تو ان اتھینٹک نیوز ہے جو کہ لاپتہ افراد میں ان کا نام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو لاپتہ لوگ ہیں وہ سیلف ڈسپیرنس بھی ایک چیز ہوتی ہے کہ خود ڈسپیئر ہوئے ہوں اور مختلف جگہوں پہ۔ اس واقعے میں جو بھی حمل کا ذکر کیا جا رہا ہے، حمل از اے ویری کامن نیم ان بلوچ، اور مجھے نہیں پتا کہ اس میں کتنی اتھینٹسٹی ہے۔ تو دیکھیں، اصل مقصد یہ نہیں ہے کہ کون مسنگ تھا کون تھا، بات یہ ہے کہ پاکستان پہ ایک دہشت گردی کا حملہ ہوا ہے اور ان دہشت گردوں نے گوادر کے ایک فائیو سٹار ہوٹل کو ٹارگیٹ کیا، پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کیا۔ اب کون لوگ اس میں انوالو تھے کون نہیں تھے، وہ تو انویسٹیگیشن کے بعد ہی پتہ چلے گا۔
صحیح، بہت شکریہ آپ کا سرفراز بگٹی صاحب، سابق وزیر داخلہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا، آپ کا بہت شکریہ۔ بریگیڈیئر سعید نذیر مومن صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، ممتاز تجزیہ کار ہیں، سیکورٹی انالسٹ ہیں اور اس وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب، بہت شکریہ۔ گوادر حملے کے پس منظر میں ہم بات کر رہے ہیں، کیسے آپ اس کو انالائز کریں گے؟ سیکیورٹی کا جو رد عمل تھا وہ کتنا تیز تر تھا، اور جو بھی اس میں حملہ آور قوتیں ہو سکتی ہیں ان کے مد نظر کیا کچھ تھا؟
جی بہت شکریہ۔ جہاں تک گوادر حملے کا تعلق ہے تو
اس کو اوور آل بلوچستان کے حالات اور پاکستان کے جو اقتصادی حالات ہیں اس سے جوڑا جا سکتا ہے, اور وہ یہی ہے کہ گوادر ایک فوکل پوائنٹ ہے سی پیک کے لحاظ سے, اور دوسری طرف پر یہ بلوچستان کا ایک اہم بندرگاہ ہے, پاکستان کا ہے لیکن بلوچستان میں واقع ہے, اور سب لوگوں کی نظریں تقریباً اس پر لگی ہوئی ہے, اور وہاں پر جو بلوچ سیپریٹسٹ سب نیشنلسٹ ہیں وہ بھی اس قسم کے حملے کرتے رہتے ہیں, اور اس کے علاوہ ایران کی سائل بھی استعمال ہوتی ہے اس خطے میں, ادھر بھی جو ڈسیڈنٹ ایلیمنٹس ہیں وہ بھی کراس کرتے ہیں, اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ جو ہم وہاں پر بارڈر فینسنگ کر رہے ہیں اس پر بھی ایران کی طرف سے کچھ ناراضگی ہے, اور افغانستان کی طرف سے بھی حملے ہوتے ہیں اور ہمارے کچھ کیجولٹی اس فینسنگ میں ہوتی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں جو بھی دہشت گردی کے یا سب نیشنلسٹ جس کو سپورٹ کرتے ہیں یا اس کے علاوہ باقی جو اس قسم کے گروہ ہیں جو کہ پاکستان کو اقتصادی لحاظ سے کمزور کرانا چاہتے ہیں تو وہ برسر پیکار ہے, تو ان کے لیے ایک جو ٹارگٹ تھا وہ سی پی جو پی سی ہوٹل تھا, اور پی سی ہوٹل ظاہر ہے کہ ایلیٹ استعمال کرتے ہیں, فارن انویسٹر استعمال کرتے ہیں, یا اس کے علاوہ جو بڑے ٹریڈ والے اس کو استعمال کرتے ہیں, ایک بڑا آئیکن ہے ایک قسم کے گوادر میں, اور اس پر حملہ ہونا, وہاں پر سیکیورٹی گارڈ کا شہید ہونا اور پھر ان کو کنٹین کرنا وہ تو ریئیکشن ہے, لیکن ایک بات ہے کہ انہوں نے ایک ٹارگٹ تک وہ پہنچے تھے, تو ظاہر ہے کہ سیکیورٹی لحاظ سے ہم اس کو کہتے ہیں کہ ہمیں مزید سیکیورٹی اپریٹس کو فعال کرانا ہوگا, اور اگر اس قسم کے حملے ہوتے ہیں تو پھر ہماری سیکیورٹی پر اور ہمارے اوور آل جو گوادر کے جو ڈائنامکس ہے اس پر اثر پڑتا ہے, ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ داتا دربار میں بھی حملہ ہوا, اس کے علاوہ ہمارے چرسدہ میں بھی ادھر حملہ ہوا, اور اس کے علاوہ ہمارے فینسنگ پر بھی حملے ہوئے, تو دہشت گردی کی ایک نئی لہر کی کچھ شروعات لگ رہی ہے, اور اس کے میں یہ کہوں کہ اس کے افغانستان کے سچویشن سے بھی تعلق ہے, وہ اس لیے کہ وہاں پر بھی تشدد میں زیادتی آئی ہے اور دونوں طرف سے بہت سارے حملے ہو رہے ہیں, تو اس کا کچھ نہ کچھ جو بلو بیک ہے وہ پاکستان پر پڑتا ہے, اور ظاہر ہے کہ وہاں پر حالات سٹیبلائز نہ ہو تو پر پاکستان میں بھی حالات زیادہ سٹیبلائز نہیں رہتے, اور تیسری بات یہ ہے کہ اب انڈیا میں بھی انتخابات کا جو زور تھا, مطلب ہے کہ جو کنوینسی تھی وہ ختم ہو چکی ہے, اب ان کے ریزلٹ کمپائل ہو رہے ہیں, تو جو ہماری مشرقی سرحد ہے یا الافسی ہے اس پر بھی وائلیشن تو ہے, لیکن پھر جس طریقے سے وہ ان کو سپورٹ کرتے تھے خصوصاً بلوچستان کے حوالے سے, تو اب پھر وہاں پر ایک قسم کی تیزی آئی ہوئی ہے, کیونکہ ارمارا کا جو حملہ تھا اس کے بھی کچھ شروعات جو تھے یا جو ان کے بیسس تھے وہ ایران سے ٹریس کیے گئے, اور اس کے علاوہ جو دوسرے ہوئے تھے اس کے افغانستان سے, تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اوور آل جو سی پیک کا جو مغربی یا جو روٹ ہے وہ زیادہ مطلب کہ اسٹیبلائزیشن وہاں پر ریکوائرڈ ہے, اور اس کے لیے جو ہم نے ٹاسک فورس بنا رکھتے ہیں, ایک نیول ٹاسک فورس ہے ایک لینڈ ٹاسک فورس ہے, اس کو جو گارڈ کر رہا ہے ان کو مطلب کہ اپنے جو اہداف ہیں ان کو پورا کرنا چاہیے, اور دوسری طرف پر ایران کے ساتھ اور افغانستان کے ساتھ جو بارڈر مینجمنٹ ہے اس کو بہتر کرانا ہوگا, کیونکہ جب یہ چیزیں نہیں ہوں گی اور یہ فنس وغیرہ بحال نہیں ہوتا, اور اس کے علاوہ لوگوں کا جو روزگار اسپیشلی ایران کے حوالے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم فنس پر زیادہ زور نہیں لا سکتے, کیونکہ ہمارا جو یہ ایریا ہے بلوچستان کا وہاں پر جو ٹریڈ ہے وہ سارا ایران سے ہوتا ہے, خواہ لیگل ہو ان لیگل ہو, لیکن ان لوگوں کا روزگار اس سے وابستہ ہے, تو ان کو متبادل روزگار دینا, ان کو ان کو سی پیک کے لحاظ سے اقتصادی ترقی میں شامل کرنا ہوگا, اور ان کے جو جائز تحفظات ہیں اس کو دور کرنا ہوگا, تو پھر سٹیبلائزیشن آئے گی. صرف ایک ملٹری انسٹرومنٹ یا سیکیورٹی انسٹرومنٹ استعمال کرنے سے نہیں ہوگا, بلکہ پولیٹیکل انسٹرومنٹ بھی استعمال کرنا ہوگا, اور اقتصاد کے لحاظ سے ان کو بھی اوپر لانا ہوگا.
بریگیڈیئر صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا, چونکہ اگلی جو خبر ہے وہ فاٹا ڈیولپمنٹ سے متعلق ہے, آپ ان تمام ایریاز کی ترقی کی بات کر رہے ہیں جہاں پہ محرومیاں ہیں, سو اس میں آپ کی ایکسپرٹیز ہیں, ایک ہم رپورٹ آپ کو سنواتے ہیں، رپورٹ کے بعد جب واپس آئیں گے تو اس پہ آپ کا کوئی انالیسز لیں گے، پھر ہم آپ کو اجازت دیں گے. ہمیں معلوم ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر افطار کا بھی ٹائم ہے. خیبر پختونخوا میں ضم ہونے والے سابق قبائلی علاقوں سے صوبائی اسمبلی کے 21 نشستوں پر آئندہ 2 جولائی کو ہونے والے انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی کا سلسلہ ایک ایسے وقت مکمل ہو گیا ہے جب قومی اسمبلی میں ان نشستوں میں اضافے کے لیے ایک ترمیمی بل پیر کے روز رائے شماری کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. ترمیمی بل کی منظوری سے یہ انتخابی شیڈیول متاثر ہوگا اور انتخابات کم از کم 6 مہینوں کے لیے ملتوی ہو سکتے ہیں. شمیم شاہد کی رپورٹ.
خیبر پختونخوا میں ضم ہونے والے سابق قبائلی علاقوں سے صوبائی اسمبلی کی 21 نشستوں پر آئندہ 2 جولائی کو ہونے والے انتخابات کے لیے کاغذاتی نامزدگی کا سلسلہ ایک ایسے وقت مکمل ہو گیا جب قومی اسمبلی میں ان نشستوں میں اضافے کے لیے ایک ترمیمی بل سوموار کو رائے شماری کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. ترمیمی بل کی منظوری سے یہ انتخابی شیڈول متاثر ہوگا اور انتخابات کم از کم 6 مہینوں کے لیے ملتوی ہو سکتے ہیں. صوبائی الیکشن کمیشن کی جاری کردہ بیان کے مطابق 16 جنرل اور 5 مخصوص نشستوں پر کاغذات نامزدگی کا سلسلہ ہفتے کی شام مکمل ہوا. 16 عام نشستوں کے لیے مجموعی طور پر 439 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کر دیے ہیں. قبائلی اضلاع کی تاریخ میں پہلی بار عام نشستوں پر انتخابات میں حصہ لینے کے لیے 3 خواتین نے کاغذات نامزدگی جمع کر دیے ہیں. بیان کے مطابق خواتین کی 4 مخصوص نشستوں پر 3 جبکہ غیر مسلم اقلیتوں کی 1 نشست پر 9 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کر دیے ہیں. کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا سلسلہ سوموار سے شروع ہوگا اور کاغذات نامزدگی کی واپسی کی تاریخ 29 مئی ہے جبکہ ان نشستوں پر انتخابات 2 جولائی کو ہوں گے. تاہم قومی اسمبلی میں شامل تمام جماعتوں کے رہنما قبائلی اضلاع سے پارلیمان یعنی قومی اور صوبائی اسمبلی کی نشستوں میں اضافے کے لیے ایک آئینی ترمیم پر سوموار کو رائے شماری کرنے پر متفق ہوئی ہے. پختون تحفظ تحریک کے رہنما اور ممبر قومی اسمبلی علی وزیر جو اس ترمیمی بل کے محرکین میں شامل ہے نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اس ترمیمی بل کی منظوری سے 2 جولائی کا شیڈول متاثر ہوگا.
الیکشن کمیشن سے ہم نے مطالبہ کیا ہے اور قومی اسمبلی میں بھی شاید ہم یہ امینڈمنٹ جو کر ہم ترمیمی بل پیش کر رہے ہیں اس میں ہم یہ کرے کہ 6 مہینے کے اندر الیکشن کرائے جائے تو جو موجودہ الیکشن جو 2 جولائی کو ہو رہے ہیں یہ سسپینڈ ہو جائیں گے.
صوبائی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ترجمان سہیل احمد خان نے بھی کچھ اسی قسم کے خیالات کا اظہار کیا.
دراصل یہ ایک پھر تکنیکی مسئلہ ہوگا کیونکہ اس میں جو حلقہ بندیوں کا کام ہے اس سے ظاہری بات ہے 5-6 مہینے لگتے ہیں. پہلے ڈرافٹ کی شکل میں حلقہ بندیاں کی جاتی ہیں, پھر عوام کے معائنے کے لیے یا ان کے تحفظات کے لیے ان کو رکھا جاتا ہے اور پھر بالآخر الیکشن کمیشن ان تحفظات اور ان کو اپیلوں کو نمٹا کر باقاعدہ یعنی فائنل ڈیلیمیٹیشن کا نوٹیفیکیشن جاری کرتا ہے.
علی خان وزیر نے بتایا کہ مجوزہ ترمیمی بل لگ بھگ 2 مہینے قبل اسمبلی میں پیش کیا گیا تھا اور یہ متعلقہ قائمہ کمیٹی میں طویل بحث و مباحثے کے بعد اب اسمبلی میں رائے شماری کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. اس ترمیمی بل میں سابق قبائلی اضلاع کی قومی اسمبلی کی نشست 12 اور صوبائی اسمبلی کی عام نشست 24 رکھنے کی تجویز ہے. صوبائی اسمبلی کی نشستوں میں اضافے کا مقصد علی خان وزیر کے بقول مختلف قبائلی اضلاع میں علاقائی اور قومی سطح کے اختلافات کا خاتمہ کرنا مقصود ہے. شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
جی سامعین, آپ نے رپورٹ سنی, اس پہ انالیسز لیتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب نذیر مومن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بریگیڈیئر صاحب, اگرچہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو علاقائی سطح کے یا قومی سطح پہ جو اختلافات اس ریجن سے نکل رہے ہیں ان کا خاتمہ مقصود ہے, لیکن کیا یہ بل موو کرنے کا بہتر ٹائم ہے اور اگر یہ انتخابات کے شیڈول کو اثر انداز کرتا ہے اس کے اوپر یا اس کو متاثر کرتا ہے, اس کو مؤخر کرتا ہے, تو کیا یہ ایک بہتر چیز ہوگی ان حالات میں جب آپ کو معلوم ہے کہ ایک تحریک جو ہے وہ بھی انہیں علاقوں سے اٹھ رہی ہے, سو لوگوں کی باقاعدہ نمائندگی جو ہے وہ صوبے کے اندر اس وقت نہیں ہے؟
جی, وہ جہاں تک انضمام کا تعلق ہے تو انضمام پر تو دو رائے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس کو الگ صوبہ بنانا, دوسرا یہ تھا اور کہ اس کو اس نے ضم کر دی. ضم تو کر دیا گیا لیکن اس کے لیے جو اقدامات ہونے تھے مطلب انتظامی سطح پر یا اقتصادی سطح پر یا لوگوں کو منشین کرنا تھا وہ نہیں ہو سکے. اب احساس محرومی بڑھتی جا رہی تھی اور میرے خیال میں کہ یہ جو بل انضمام کے سلسلے میں تو وہ تو جو صوبائی اسمبلی کے نشستے ان کو بڑھانا تھا وہ تو اپنی جگہ پر ایک آپ یوں کہہ سکتے کہ پازیٹیو بات ہے یا نمائندگی بڑھ گئی, لیکن اوور آل جو مسئلہ ہے وہ الگ صوبے کا وہ اپنی جگہ پر قائم ہے. دوسری طرف پر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو کے پی ہے وہ ایکسپلائٹ کرے گا ان کے وسائل کو, اور وہاں پر جو منرل ہے اس کے بارے میں لوگوں کے بہت زیادہ تحفظات پائے جاتے ہیں. اور میرے خیال میں کہ جو کے پی کا جو نظام ہے پولیس کا یا ان کے ٹیکسیشن کا یا وہاں پر پٹوار کا جو نظام ہے اس کو وہ قابل قبول نہیں سمجھتے اپنے لیے, اور اس کے لیے بہت ریزسٹنس ہے. جہاں تک ان نشستوں کے تو سیاسی پارٹیاں تو اس پر متفق ہو گئی ہے اور یہ ہو جائے گا, اور سیاسی پارٹیوں کا قد جو بڑھ جائے گا فاٹا کے فاٹا میں, لیکن جو قد بڑھتا ہے آیا وہ قد لوگوں کے قد کو بھی بڑھاتا ہے یا نہیں, یا ان کے سٹیٹس کو بھی بڑھاتا ہے یا نہیں, میرے خیال میں وہ ایک کوشچن مارک اپنی جگہ پر موجود رہے گا. کیونکہ جب تک کیونکہ سینٹ میں ان کی نمائندگی ختم ہو گئی ہے, اور ابھی جو صوبائی میں ہوگی تو اس میں بھی اتنا دم خم نہیں ہوگا کیونکہ آلریڈی وزیر اعلیٰ وغیرہ یا باقی وزیر وہ بن چکے ہیں, اور یہ لوگ جو ہیں یہ مختلف پارٹیوں میں ہوں گے تو فاٹا کا کیس پھر بھی نہیں لڑ سکیں گے, کیونکہ ہر پارٹی کا اپنا مینیفیسٹو ہوتا ہے اور وہ پارٹی کی لائن کو تھو کرے گا, قبائلی کی لائن کو تھو نہیں کرے گا. اور تیسری بات میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو انتخابات پیچھے ہوئے ہیں اس سے زیادہ فرق نہیں پڑتا, اس لیے کہ آلریڈی صوبائی اسمبلی تو ہے کام کر رہی ہے, اور فاٹا میں اتنی ایکسٹینشن بھی ابھی ان کے نہیں ہوئی ہے, تو اگر یہ بعد میں بھی آتے ہیں تو فرق زیادہ طور پر قبائلی علاقے کے وجود پر یا اس کے ترقی پر یا ان کی نمائندگی پر نہیں پڑ سکتا. البتہ یہ بات اپنی جگہ پر ضروری ہے کہ فاٹا کی آبادی کی دوبارہ سنسز ہو, اور وہ سنسز کے مطابق ان کو نمائندگی جائے, سینٹ میں بھی دی جائے اور ان کو انشور کیا جائے, کیونکہ جب تک ان کے لیے چیزیں مخصوص نہ ہو, انشور نہ ہو اور ہر اس فورم میں نہ ہو پھر مشکل ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ جب یہ 10 سال کا جو مرحلہ تھا انٹرم, اس کو میرے خیال میں کہ موقع دینا چاہیے اس دوران ان کی ترقی, اور ان کے لیے فنڈ دینے چاہیے, نہ کہ صرف یہ لالی پاپس وغیرہ یہ انتخابات کرا دیا وہ کہ انتخابات کرا دیا, یہ مسئلے کا حل نہیں ہے.
بہت شکریہ بلکہ سید نذیر محمد صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا, ہمارے لیے آپ نے وقت نکالا, آپ کا بہت شکریہ. ایک بریک لیتے ہیں سامعین, بریک کے بعد واپس آئیں گے, بھارت کے انتخابات پہ نظر ڈالیں گے.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ, جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے, پروگرام ہے آپ کی دنیا. بھارت کے انتخابات پہ نظر ڈالتے ہیں. پارلیمانی انتخابات کے چھٹے مرحلے میں جہاں دارالحکومت دلی سمیت 7 ریاستوں میں آج 59 نشستوں کے لیے ووٹ ڈالے گئے, کانگریس کے صدر راہل گاندھی نے نئی دلی میں ووٹ ڈالنے کے بعد کہا کہ مودی حکومت کا جانا طے ہے, جبکہ بی جے پی رہنماؤں نے مودی حکومت کی واپسی کا دعویٰ کیا ہے. مزید تفصیلات نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں.
چھٹے مرحلے میں دارالحکومت دہلی, اتر پردیش, بہار, ہریانہ, مدھیہ پردیش, مغربی بنگال اور جھارکھنڈ میں 59 نشستوں کے لیے ووٹ ڈالے گئے. جن اہم امیدواروں کی قسمت داو پر ہے ان میں اکھلیش یادو, دگوجے سنگھ, شیلا دیکشت, جیوترادتیہ سندھیا, مینکا گاندھی, مکے باز وجیندر, کرکٹر گوتم گمبھیر اور سادھوی پرگیا سنگھ ٹھاکر قابل ذکر ہیں. دہلی میں تمام 7 نشستوں پر عام آدمی پارٹی, کانگریس اور بی جے پی میں سے رخی مقابلہ ہے. یہاں پہلی بار صرف خواتین عملہ پر مشتمل 17 پولنگ بوتھ بنائے گئے, جہاں پریزائڈنگ افسران سے لے کر گراؤنڈ اسٹاف تک سب خواتین تھیں. مغربی بنگال میں اس بار بھی بی جے پی اور حکمراں ترنمول کانگریس کے کارکنوں میں ٹکراؤ ہوا. پولنگ سے ایک روز قبل دونوں جماعتوں کے ایک ایک کارکن کی لاش پائی گئی, جبکہ پولنگ کے دوران گھاٹل چوک حلقے سے بی جے پی کے امیدوار بھارتی گھوش سے ٹی ایم سی کے کارکنوں کا اس وقت ٹکراؤ ہوا جب انہوں نے زبردستی بوتھ میں گھسنے کی کوشش کی. انہیں دھکا دے کر زمین پر گرا دیا گیا. الیکشن کمیشن نے بوتھ میں گھسنے کی کوشش پر ان کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے کا حکم دیا ہے. انتخابی مہم جوں جوں اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے, بی جے پی اور حزب اختلاف کے درمیان تلخ کلامی بڑھتی جا رہی ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے اتر پردیش کے کشی نگر میں ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے پھر الزام لگایا کہ حزب اختلاف کے رہنما ان کو چن چن کر گالیاں دے رہے ہیں. ایک سینئر تجزیہ کار ودیا بھوشن راوت نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بی جے پی کی طرف سے پلوامہ, بالا کوٹ, دہشت گردی اور قومی سلامتی کے ساتھ ساتھ ہندوتو کے ایشوز بھی اچھالے گئے اور انتخابی مہم کو جذباتی رنگ دینے کی کوشش کی گئی اور میڈیا نے اس میں اس کا ساتھ دیا.
نیریٹو میڈیا ایسے بنا رہا ہے कि बार बार वो जो है चाहता है कि हिंदू मुस्लिम बाइनरी पे हम बात करते रहें, और हिंदू मुस्लिम बाइनरी को करने के लिए वो बार बार पाकिस्तान, कश्मीर, कश्मीर का जो पूरा इश्यू है, इट्स अ वेरी सीरियस इश्यू, उस इश्यू को जो है बीजेपी और उसका रिलेटेड मीडिया जो है आज के दौर में केवल हिंदू मुसलमान के उसके बेनिफिट लेने के लिए जो है उसको यहाँ पर बुना रहा है, जबकि एक सीरियस इश्यू है जिसको डील करना चाहिए, लेकिन उसको वो जो है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में जो है एक इस प्रकार से जाहिर करना चाहता है कि जैसे मुसलमान सारा का सारा एंटी नेशनल है।
बीजेपी रहनुमाओं का कहना है कि बहुत से इश्यूज के साथ साथ कौमी सलामती और दहशतगर्दी भी इंतखाबी इश्यूज हैं। वो इंतखाबी मुहिम को जज्बाती रंग देने के अपोजिशन के इल्जाम की तरदीद करते हैं। उधर कांग्रेस सदर राहुल गांधी और जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने नई दिल्ली में वोट डालने के बाद कहा कि मोदी हुकूमत का जाना तय है। राहुल के मुताबिक नरेंद्र मोदी ने नफरत पर मबनी और उन्होंने मोहब्बत पर मबनी मुहिम चलाई और मोहब्बत की जीत होगी, जबकि बीजेपी रहनुमाओं ने दावा किया कि मोदी हुकूमत दोबारा वापस आ रही है। आखिरी मरहले की पोलिंग 19 मई को और वोटों की गिनती 23 मई को होगी। सोहेल अंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
और नामीन, भारत में होने वाले इंतखाबात, मरहलावार इंतखाबात जो कि अब तकरीबन अपनी तकमील की जानिब बढ़ रहे हैं, उस पर तबसरा और तजिया लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एन के सिंह साहब, सीनियर साफी हैं, तजिया कार हैं, भारत से उनका ताल्लुक है। मिस्टर सिंह, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया।
शुक्रिया।
हमें बताइएगा, छठा मरहला मुकम्मल हुआ, ज़ाहिर है कुछ नतज के बारे में तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन एग्जिट पोल क्या रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, कितनी पार्टिसिपेशन है पब्लिक की, थोड़ा एनालाइज कीजिएगा पिछले सारे जो छह के छह मरहले।
पोल शायद आपने लफ्ज गलत इस्तेमाल किया, एग्जिट पोल भारत में बैंड है, वो सातवें के जो मुकम्मल हो जाएगा पूरा चुनाव उसी के बाद दिखाया जा सकता है, और अभी जो एग्जिट पोल होगा भी तो उसको आया नहीं किया जा सकता, वो लीगल पाबंदी है उसके ऊपर।
ठीक है,
तो एग्जिट पोल तो नहीं, हाँ
एक लेकिन ट्रेंड्स है जी।
हाँ नहीं, एक तो चीज हम आपको बता दें, जो सबसे चिंता वाली बात है जो हिंदुस्तान के इंतखाबात को लेके लगातार वोट परसेंटेज गिरता जा रहा है, जो पहले में 69.5% था वो आज पांचवे फेज के इलेक्शन के बाद 63.5 हो गया, 4 हो गया था, और आज के चुनाव में मुझे लग रहा है कि ये 60 से भी नीचे जाएगा एवरेज, और अगर ये होता है तो ड्रॉप 3-3 का एवरेज, बहुत तेजी से ये चुनाव में लोगों का उत्साह खत्म होता जा रहा है, जो एक होता है कि पहले जो पहला फेज हुआ तो 69.5, और ये एक सिग्निफिकेंट इंडिकेटर है कि पोल परसेंटेज गिर क्यों रहा है।
ठीक है, क्यों गिर रहा है?
अगर ये रहा तो जो हिंदुस्तान के जो अगर आप उसमें देखेंगे 70 साल के हिस्ट्री में, तो 2014 में हाईएस्ट टर्नआउट था, विच वाज अराउंड 66.44%, और वो सबसे ज्यादा था, और क्वांटम जंप हुआ था 8% का ओवर 2009। लेकिन इस समय अगर ये गिर रहा है तो कहीं ये इंडिकेटर है कि चुनाव में पॉलिटिकल पार्टीज लोगों को घरों से निकाल नहीं पा रही हैं, या एक बेनियाजी है, एक डिसइंटरेस्टेडनेस है, ये बहुत साफ दिखाई दे रहा है, और तब मुझे शक होता है कि ये पॉलिटिकली किसके नुकसान के लिए होगा अगर टर्नआउट लो रहता है।
सही। सो अच्छा, ये बताइएगा कि अगर ये इसका जो टर्नआउट है ये कम होता है या ज्यादा होता है, सो नेचुरली इस बारे में क्या एनालिसिस है कि कौन इसका बेनिफिशियरी हो सकता है? हर
दो चीजें होती हैं, जब भी आपका कोई बहुत अच्छा बड़ा चेंज होता है, हिंदुस्तान के तवारीख में 3 बार ऐसे मरहले हुए, एक तो था इमरजेंसी के बाद जो चुनाव हुआ था, उसमें अपने प्रीवियस इलेक्शन के मुकाबले 5% का क्वांटम जंप हुआ था, उसके बाद 1984 में 1984 जिसमें इंदिरा गांधी के का एसेसिनेशन हुआ, और उसमें लोगों ने घरों से निकल के जम के वोट दिया, और वो 8% का एक बड़ा जंप था, और यही 8% 2014 में मोदी के आने पे हुआ, एक मैसेज था जो जनता लेके कैरी कर रही थी, और एक बच्चे से भी आप पूछते तो बता देता हाँ मोदी सरकार बना रहे हैं। इस बार ये स्थिति नहीं है, और एक एनालिसिस मुझे लगता है कि इसको जरा सा बदलना पड़ेगा, क्योंकि आपके बहुत सारे लिसनर्स होते हैं, ये भारत की एक तासीर है कि एग्रेसिव हिंदुत्व ये एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि तासीरन ये जो हिंदू रिलीजन जिसको हम कहते हैं, पता नहीं ये रिलीजन है या क्या है, क्योंकि रिलीजन का फॉर्मेट नहीं है हिंदुइज्म का, ये इसकी प्रॉब्लम ये है कि ये हार्ड कोर हिंदुत्व कभी बर्दाश्त नहीं करता। तो अगर गलती से बीजेपी ने उस तरफ कदम रख दिया कि हार्ड कोर हिंदुत्व को परसू करने लगे, तो इनका सपोर्ट बेस ड्रॉप कर जाता है और वो जो हिंदू है वो कास्ट में चला जाता है, कास्ट ग्रुप्स में जाके बैठ जाता है। और ये हमेशा हुआ है कि जब जब बीजेपी ने हार्ड कोर हिंदुत्व किया तो रीजनल फोर्सेज, कास्टिस्ट जो पॉलिटिकल पार्टीज है, उनका वजूद ज्यादा मजबूत है, ज्यादा पुख्ता हुआ। और इस बार भी मुझे अंदेशा यही है कि अगर हार्ड कोर हिंदुत्व को अगर आप परसू करेंगे तो ये जो लिबरल वोट हैं आपके, क्योंकि हार्ड कोर हिंदुत्व आपको मिलेगा ही। अब इश्यू ये है कि जो लिबरल हिंदू है उसको आप अपने पाले में कितना कर पाते हैं, और उसके लिए गलती से भी बीजेपी ने अगर हार्ड कोर हिंदुत्व को आगे परसू किया या ऐसे मैसेजेस दिए तो वो आपके लिए नेगेटिव होता है। और यही वजह है कि रीजनल फोर्सेस के पास सजदा करना पड़ रहा बीजेपी को और कांग्रेस को भी, क्योंकि ये फोर्सेस ज्यादा मजबूती से हिंदुस्तान में निकल रही है।
तो एनके सिंह साहब, आजकल की दुनिया में अब तो भले अमेरिका के अंदर इंतखाबात हो ना, तो बाकी जो उसके हलीफ या हरीफ यानी दोस्त या दुश्मन मुल्क हैं उनके इन्फ्लुएंस से बचना मुश्किल होता है। यहाँ पे आपको मालूम है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के इंतखाब के बाद से इन्वेस्टिगेशंस होती रही हैं। सो भारत के इन इंतखाबात में एक्सटर्नल फैक्टर क्या है जो बहरहाल वोटर्स की ओपिनियन पे असरअंदाज हो सकता है?
अरे देखिए, एक बात है कि मीडिया का असर होता है, और ये भी सही है कि मीडिया का एक बड़ा वर्ग मोदी के साथ है, ये भी इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये कहना बिल्कुल गैर मुनासिब होगा कि एक्सटर्नल फोर्सेस ये कहीं से आके इसको, ये हुआ करता था, आज से 70s में ये सिलसिला था, 60s 70s में ये सिलसिला था कि रशिया CIA इसके इन्फ्लुएंस के KGB यही का होता था। आज वो बिल्कुल नहीं है, अपना ही हमारा पैसे का एक होता है कि अगर अगर आपके पास काफी कुछ है तो उससे आप मीडिया में जाके इन्फ्लुएंस करते हैं, क्योंकि मीडिया का पेनिट्रेशन बहुत डीप हो गया है। आज हिंदुस्तान में टेली डेंसिटी जिसे कहते हैं 99.9% है, हर घर में टेलीविजन है और उसके अलावा सोशल मीडिया है। तो लिहाजा ये बात जरूर है कि ओपिनियन बिल्ड होती है और चेंज होती है, लेकिन एक्सटर्नल इंफ्लुएंस जो होता था वो सिलसिला आज के दौर में नहीं है एक सॉवरेन कंट्री में, और वो भी जो कि जिसका GDP 2 करोड़ रुपए का हो, मुझे नहीं लगता कि उसको वाकई इंफ्लुएंस वो होता है। इसमें इंफ्लुएंस का इशू नहीं है, इंफ्लुएंस सिर्फ इतना ही है कि अगर यहाँ की मीडिया जो है वो थोड़ा सा प्रो मोदी है, इसमें कोई दो राय नहीं, उसके उसके वजूहत जो भी हो, रेशनल हो सकता है कि उसका ये हो एक पैटर्न, लेकिन ये है कि वो जरूर एक्विजियम को इन्फ्लुएंस करता है। पर आप देखें कहाँ इन्फ्लुएंस हो रहा है आज, वही क्या मकबूलियत मोदी की है जो 2014 में थी, वो आप पाएंगे कि नहीं वैसा नहीं है। लेकिन आपके पास ऑप्शन नहीं है, जब वोटर वोट डालने जाता है और उंगली वहां लगाता है उसके पहले जब सोचता है तो मेरे पास अगर अपोजिशन एक यूनाइटेड फ्रंट के रूप में खड़ा होता तो एक ऑप्शन होता उसके पास। ये ऑप्शन ना होने की वजह से मोदी की मकबूलियत भले ही कम हो गई हो, हालांकि बालाकोट ने थोड़ा सा उस पर असर किया है। और एक बात और बता दें, मैंने जो उसके पहले सुना था कश्मीर इशू नहीं है हिंदुस्तान में, इशू बालाकोट जरूर है, पाकिस्तान की जो हरकतें हैं वो जरूर इशू बनती है, लेकिन कश्मीर कोई इशू नहीं है इशू, बालाकोट एक स्ट्राइक था, अच्छा था, सरकार ने बहुत अच्छा एक हिम्मत से कदम लिया, इसलिए वो जरूर इशू था और उससे हमारे अर्बन वोटर्स में एक सेंस ऑफ इलेशन आया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन रूरल में जो जिसको कहते हैं कि आपने जो 5 साल में झेला है ये उसकी वजह से, और भारत में पहली बार किसान जो है फार्मर्स ये एक प्रेशर ग्रुप के रूप में, मोनोब्लॉक प्रेशर ग्रुप के रूप में ये इमर्ज कर रहे हैं, जो कि हिंदुस्तान के लिए एक बहुत अच्छी चीज है। कास्टिस्ट फोर्सेस हैं लेकिन किसान इस समय कास्ट को छोड़ के जो हकीकत थी उसने जो झेला था 5 साल में उसकी वजह से वो कम मुतासिर है सरकार से, یہ بہت صاف دکھائی دے رہا ہے.
بہت شکریہ این کے سنگھ صاحب، آپ نے جوائن کیا، سینئر صحافی تجزیہ کار آپ نئی دلی سے ہمارے ساتھ تھے، آپ کا بہت شکریہ. سامعین ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد انٹرنیشنل خبریں شامل کریں گے اور خبروں کے بعد کال ان شو ہوگا. آپ کی کالز کا ہمیں انتظار ہوگا، 0800-777-789 اس کے اوپر آپ ہمیں کال کیجیے اور جن موضوعات میں ہم نے بات کی ان کے اوپر بھی آپ گفتگو کر سکتے ہیں، یا ایون جو اگلے آور میں ہمارے موضوعات ہوں گے جس میں اسپورٹس بھی شامل ہے، کرکٹ بھی شامل ہے، کل کے میچ کے اوپر بھی آپ بات کر سکتے ہیں، کسی بھی ایشو پہ آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں ایک بریک کے بعد.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں،
پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے.
دور جانے کی ضرورت نہیں، وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں.
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
اب ہم شامل کریں گے آپ کی کالز اس پروگرام میں، ہماری فون لائنز کھلی ہیں، ڈائل کیجئے ہمارا فری نمبر 0800-777-789. یہ نمبر صرف آپ کی لینڈ لائن سے مفت ہے، موبائل فون سے نہیں، تو پھر کال کیجئے اور بن جائیے ہمارے اس پروگرام کا حصہ.
آپ کی کال سے پہلے کچھ بین الاقوامی خبریں. افغان حکام نے بتایا ہے کہ کابل میں مسلح افراد کی فائرنگ سے ٹیلیویژن کی ایک سابق معروف خاتون صحافی ہلاک ہو گئی ہیں. وزارت داخلہ کی ترجمان نصرت رحیمی نے بتایا ہے کہ مینا گل کو 11 مئی کی صبح 7:20 پر کابل میں گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا. عینی شاہدین دکاندار، جنہوں نے یہ واقعہ ہوتے ہوئے دیکھا، ریڈیو فری یورپ ریڈیو لیبرٹی کو بتایا ہے کہ موٹر سائیکل پر سوار دو مسلح افراد نے کابل کی کارتگانو مارکیٹ میں فائرنگ کی، اور ایسے میں جب مینا ایک کار کا انتظار کر رہی تھی. عینی شاہدی نے یہ بھی بتایا کہ موٹر سائیکل پر سوار مسلح افراد نے ہوا میں 4 فائر کیے، جسے مارکیٹ میں موجود لوگوں کو منتشر کیا اور پھر مینا کی چھاتی میں 2 گولیاں پیوست کر دی. وائس آف امریکہ کی افغان سروس کے مطابق مقتولہ کے خاندان والوں نے بتایا ہے کہ مینا گل کو اس کے سابق شوہر اور اس کے گھر والوں نے قتل کیا ہے. ادھر افغانستان میں خواتین کے خلاف کے حقوق کے لیے سرگرم کارکنوں نے مینا گل کے قتل کو عزت کے نام پر قتل قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ وہ روایات کا شکار ہو گئی ہیں. امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو اس ہفتے روسی صدر ولادیمیر پوٹن اور روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کے ساتھ ملاقات کر رہی ہیں، جبکہ دونوں ملکوں کے درمیان متعدد امور پر اختلافات موجود ہیں، جن میں وینزویلا، ایران اور سال 2016 کے امریکی انتخابات میں روسی مداخلت شامل ہیں. پومپیو اعلی ترین امریکی سفارتکار کے طور پر اپنے پہلے دورے میں اتوار کے روز ماسکو روانہ ہو رہے ہیں. امریکہ کے اعلی عہدیدار، جن میں پومپیو اور نائب صدر مائک پینس بھی شامل ہیں، روس پر وینزویلا کے جمہوری طور پر منتخب حزب اخلاف کے رہنما یوان گائیڈو کی جانب سے محاذرہ صدر نیکولس کی مدورو کی حکومت کا تختہ الٹنے کی کوششوں کو نقصان پہنچانے کا الزام عائد کر چکے ہیں. امریکہ روس پر یہ الزام عائد کر چکا ہے کہ وہ وینزویلا کے ذریعے مغربی نصف کرے میں قدم جمانے کی کوشش کر رہا ہے. روس اس کی تردید کرتا ہے. پومپیو پیر کو روز ماسکو پہنچیں گے، جہاں وہ امریکہ کے سفارت خانے میں امریکی سفارتکاروں سے ملاقات کریں گے، جس کے بعد وہ امریکی کاروباری رہنماؤں کے ساتھ ملاقات کریں گے. وہ نازی حکومت کے خلاف لڑنے والے فوجیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے گمنام سپاہیوں کے مقبرے پر پھول بھی پیش کریں گے. امریکی وزیر خارجہ اس کے بعد منگل کے روز سوچی روانہ ہوں گے، جہاں وہ پیوٹن اور لاروف کے ساتھ مذاکرات کریں گے. پومپیو کا دورہ اوساکا جاپان میں گروپ 20 کے سربراہ اجلاس سے چند ہفتے قبل ہو رہا ہے، جس میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور روسی صدر پیوٹن دونوں شرکت کر رہے ہیں. امریکہ اور چین ایسے میں ایک تجارتی جنگ میں پھنس کر رہ گئے ہیں، جب دونوں ملکوں کے درمیان تجارت پر ہونے والے مذاکرات کا تازہ ترین دور بھی کسی معاہدے پر پہنچے بنا ختم ہو گیا ہے. امریکہ نے جمعے کے روز چین سے 200 ارب ڈالر سے زائد امپورٹس پر نرخ 10% سے بڑھا کر 25% کر دیے تھے. چین نے بھی جوابی اقدامات کا اعادہ کیا ہے، تاہم اس بارے میں تفصیلات جاری نہیں کی ہیں. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حکام کو ہدایت جاری کی ہے کہ وہ چین سے دیگر 300 بلین ڈالر کی امپورٹس پر بھی نرخوں میں اضافہ کریں، تاہم اس عمل پر کئی ماہ لگ سکتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ اپنی صدارتی مہم کے دوران خود کو ایک کامیاب مذاکرات کار اور سمجھوتا طے کرانے والے ماہر کے طور پر پیش کر رہے ہیں، لیکن ان کی صدارت کے 2 برسوں کے دوران خارجہ پالیسی کی کوئی بڑی کامیابی واضح طور پر سامنے نہیں آئی ہے. وائٹ ہاؤس میں وائس آف امریکہ کی نمائندہ پیٹسی وہدا کو سوارا کی رپورٹ کے ساتھ بیجت چلانی.
امریکہ نے مشرق وسطی میں ایک طیارہ بردار حملہ آور بیڑے کو تعینات کر دیا ہے جو واشنگٹن کے مطابق خطے میں امریکی افواج پر ایرانی حملے کے خطرے کے جواب میں ہے. اسی دوران شمالی کوریا نے ایک ہفتے سے بھی کم وقت میں دو تجربات کر لیے جس سے جزیرہ نما کوریا کو جوہری ہتھیاروں سے پاک کرنے کی واشنگٹن کی کوششوں میں پیچیدگی پیدا ہوئی. وینزویلا میں نکولس مادورو بدستور برسر اقتدار ہیں جہاں کئی ماہ سے سیاسی بے اطمینانی جاری ہے اور امریکہ نے حزب اختلاف کی حمایت جاری رکھی ہے. سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز کے اینتھنی کورٹسمن کا کہنا ہے دنیا میں ہر جگہ ہمیں کہیں نہ کہیں تنازع آرائی کا سامنا ہے. ٹرمپ نے اپنی انتخابی مہم کے دوران سمجھوتے طے کرانے کے سلسلے میں اپنی مہارت کا دعویٰ کیا تھا. اب تک صدر نے امریکہ کو ان سمجھوتوں سے باہر نکال دیا ہے جن میں ایران کے ساتھ طے ہونے والا جوہری سمجھوتا، پیرس میں آب و ہوا کا سمجھوتا اور ٹرانس پیسیفک پارٹنرشپ یعنی بحر الکاہل پار شراکت داری شامل ہے اور ابھی انہیں ان سمجھوتوں کی جگہ کسی اور کو لینا ہے. ٹرمپ نے داعش پر بھی فتح کا اعلان کیا لیکن سری لنکا میں ایسٹر کے موقع پر ہونے والے بم دھماکوں کے بعد بعض علماء یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ آیا ٹرمپ کی خارجہ پالیسی کے لیے کوئی مربوط حکمت عملی موجود ہے. سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل سینٹر کے اینتھنی کورٹسمن کہتے ہیں
اٹس ٹرانزیکشن بائی ٹرانزیکشن اینڈ ایریا بائی ایریا اینڈ ان مینی ویز فار مور اپورچونسٹک.
یہ حکمت عملی ایک کے بعد ایک سمجھوتے اور ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک ہے اور کسی مربوط حکمت عملی کی بجائے عام طور پر حالات و واقعات کے تحت سامنے آتی ہے. سمجھوتوں پر کام کرنے کی انفرادی طور پر حکمت عملی ممکن ہے فوری طور پر کچھ فوائد دکھاتی ہو لیکن تجزیہ کار کہتے ہیں کہ اس سے ناقابل بھروسہ ہونے کی عکاسی ہوتی ہے اور غیر ملکی طاقتوں کو موقع ملتے ہیں. مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے تجزیہ کار ایلیکس ویٹانگ کا کہتے ہیں
That's why we're seeing the Chinese being mentioned more of a potential partner for security, economic cooperation.
یہی وجہ ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ چین کا ذکر سیکیورٹی اور اقتصادی تعاون اور دوسرے شعبوں میں ایک ممکنہ شراکت دار کے طور پر کیا جا رہا ہے. یا پھر روس کو ہی لے لیجئے جو اب مشرق وسطی ملکوں میں 1991 میں سوویت یونین کا شیرازہ بکھرنے کے بعد سیکیورٹی کے حوالے سے کہیں زیادہ فعال نظر آتا ہے. ٹرمپ نے 2016 میں امریکہ اول یا امریکہ سب سے پہلے کے نعرے پر انتخابی مہم چلائی تھی اور انہیں امید تھی کہ وہ 2020 سے پہلے اپنے اسی موقف کی کامیابی سے فائدہ اٹھا سکیں گے. وہ اکثر اپنی کامیابی کے اظہار کے طور پر نیٹو کے رکن ملکوں کو اپنے دفاع پر زیادہ اخراجات اٹھانے کا مشورہ دیتے آ رہے ہیں اور اپنی اقتصادی کامیابیوں کے لیے خارجہ پالیسی کی کامیابیوں ہی کا ذکر کرتے ہیں.
Every time a foreign leader, a president, a prime minister, a king, a queen, a dictator,
صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب بھی کوئی غیر ملکی لیڈر، صدر، وزیر اعظم، بادشاہ، ملکہ، عامر یا کوئی بھی اقتدار سنبھالے تو وہ اسی معیشت کے حوالے سے مجھے مبارکباد دیتا ہے. اور رائے کے جائزوں سے پتہ چلتا ہے کہ 40% امریکی ٹرمپ کی خارجہ پالیسی کو قبول کرتے ہیں جبکہ پارٹی بنیادوں پر اس میں کچھ اختلاف رائے بھی دیکھا جا سکتا ہے. تجزیہ کار کہتے ہیں کہ ملک کے اندر یہ تقسیم اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ امریکہ کے بارے میں دنیا بھر میں کس انداز میں دیکھا جا سکتا ہے. تجزیہ کاروں کے مطابق امریکہ میں مضبوط معیشت کے ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے یہ ممکن رہے کہ ٹرمپ کی خارجہ پالیسی کا ریکارڈ 2020 کی انتخابی مہم میں حزب اختلاف ڈیموکریٹس کو اچھالنے کے کام آئے. بیجے چلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن.
اب ہم شامل کریں گے آپ کی کالز اس پروگرام میں. ہماری فون لائنز کھلی ہیں، ڈائل کیجئے ہمارا ٹول فری نمبر 0800-777-8789. تو پھر کال کیجئے اور بن جائیے ہمارے اس پروگرام کا حصہ.
یمن میں حوثی باغیوں نے حدیدہ کی بندرگاہوں سالف اور راس عیسیٰ سے اقوام متحدہ کے ساتھ امن معاہدے کے بعد انخلا شروع کر دیا ہے. اقوام متحدہ کی ری ڈپلائمنٹ کمیٹی کے چیئر مائک لولزگارڈ نے جمعے کے روز اعلان کیا تھا کہ ہفتے کے روز سے حوثی باغیوں کا انخلا شروع ہو جائے گا جو منگل کے روز مکمل ہوگا. باغیوں کی انقلابی کمیٹی کے سربراہ نے بتایا کہ یہ انخلا مقامی وقت کے مطابق صبح 10 بجے شروع ہوگا. لولیز گارڈو کے مطابق معاہدہ طے پانے کے بعد یہ پہلا عملی اقدام ہے. یمن میں خانہ جنگی کے بعد حدیدہ بندرگاہ پر باغیوں کے قبضے کے بعد سے یہاں انسانی امداد کا سامان نہ پہنچنے کے سبب دنیا کا بدترین انسانی بحران پیدا ہوا ہے اور اس خانہ جنگی میں اب تک 60,000 افراد ہلاک ہو چکے ہیں. وینیزویلا میں حزب اخلاف کے رہنما یوان گائیڈو نے سینیچر کے روز ایک ریلی سے خطاب میں اپنے حامیوں کو بتایا کہ انہوں نے امریکہ میں اپنے سفیر کو ہدایت کی ہے کہ وہ امریکی فوج سے رابطہ کریں کہ وہ صدر نکولس مدورو پر اقتدار سے علیحدہ ہونے کے لیے دباؤ ڈالیں. گائیڈو کا یہ بیان اس کے ایک روز بعد سامنے آیا جب وینیزویلا کی عدالت نے گائیڈو کی حزب اخلاف کی کنٹرول والی نیشنل اسمبلی کے نائب صدر ایڈگر زمبرانو کو ہفتے کے روز گرفتاری کے بعد ایک فوجی عمارت میں تحویل میں رکھنے کا حکم دیا. زمبرانو اور حزب اخلاف کے دیگر 9 افراد سے ناکام فوجی بغاوت سے متعلق پوچھ تاچھ جاری ہے. امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے زمبرانو کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے. ایران کے صدر حسن روحانی نے کہا کہ وہ امریکہ کے ساتھ فوجی تصادم کے امکان کو رد نہیں کر سکتے. خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے ملک کے اندر سیاسی اتفاق رائے ضروری ہے. سرکاری ٹی وی پر جاری ایک بیان میں ایران کے صدر کا کہنا تھا کہ موجودہ حالات 80 کی دہائی میں ہونے والی ایران عراق جنگ سے بھی بدتر ہیں. امریکہ نے حال ہی میں ایران پر نئی اقتصادی پابندیاں عائد کر دی ہیں جن میں ایران سے تیل درآمد کرنے والے ممالک کا استثناء ختم کرنا بھی شامل ہے. امریکہ ایران پر اقتصادی پابندیوں کے ساتھ ساتھ فوجی دباؤ بھی بڑھا رہا ہے. چین نے اپنے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو پر امریکی تنقید پر برہمی کا اظہار کیا ہے. یہ منصوبہ ایشیا افریقہ اور یورپ کے حصوں کو منسلک کرنے والے تجارتی راستوں کے ایک قدیم نیٹ ورک شاہراہ ریشم سے تحریک پا کر شروع کیا گیا. انتظامیہ نے اس منصوبے کو ایک ترقیاتی حکمت عملی کے طور پر فروغ دیا ہے جس میں 150 سے زیادہ ملکوں میں سرمایہ کاری اور انفراسٹرکچر کی تعمیر شامل ہے. نقادوں کا کہنا ہے کہ روڈ اینڈ بیلٹ منصوبے کا مقصد چینی اثر و رسوخ کو فروغ دینا ہے نہ کہ ترقی کو. امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے انتباہ کیا ہے کہ چین کی غیر شفاف سرمایہ کاری ملکوں کو ناقابل برداشت قرض کے جال میں گرفتار کر سکتی ہے. وائس آف امریکہ کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل.
خیال ہے کہ 5G موبائل ٹیکنالوجی زیادہ تیز ہوگی، زیادہ متحرک ہوگی اور دنیا کو آپس میں زیادہ مربوط بنا سکے گی. تاہم اس ٹیکنالوجی سے 5G کمپنیوں کو بہت زیادہ صلاحیت بھی حاصل ہو جائے گی. ٹیکنالوجی کمپنی BATM ایڈوانسڈ کمیونیکیشنز کے ZV Marom کا کہنا ہے کہ جو کوئی بھی انٹرنیٹ کو کنٹرول کرتا ہے وہ بنیادی طور پر مواصلات کی دنیا پر کنٹرول حاصل کر لیتا ہے. ملکن انسٹیٹیوٹ کی عالمی کانفرنس میں تقریر کرتے ہوئے مسٹر مروم نے کہا کہ امریکہ میں چینی 5G ٹیکنالوجی کی موجودگی حقیقی معنوں میں سیکیورٹی کے نقطہ نظر سے ایک خطرہ ہے. ان کے الفاظ،
دے پٹ آل کائنڈ آف اسمال ڈینجرس میجٹس انسائیڈ دیئر ایکوئپمنٹ دیٹ کین بی کالڈ ان ٹائم آف کنفلکٹس.
وہ آلات کے اندر نہایت باریک اور خطرناک نوعیت کے پرزے نصب کر دیتے ہیں جو کسی تنازع کی صورت میں استعمال میں لائے جا سکتے ہیں. اگر کوئی تنازع کی صورت پیدا ہوتی ہے تو چینی یہ فیصلہ لے سکتے ہیں کہ آپ کے مواصلاتی نظام کو مفلوج کر دیا جائے. مروم کا مزید کہنا ہے کہ چین موبائل ٹیکنالوجی کو جاسوسی کے ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے اور انہوں نے خود اس کا ثبوت دیکھا ہے. انہوں نے کہا،
they are actually using it for massive surveillance against their own population. We looked on the Huawei equipment to the level of every single chip there and what we found is not very pleasant.
وہ دراصل موبائل ٹیکنالوجی کو خود اپنے لوگوں کی بڑے پیمانے پر جاسوسی کے لیے استعمال کر رہے ہیں. ہم نے واوے کے آلات میں ہر چپ کا معائنہ کیا اور ہم نے جو کچھ دیکھا وہ بہت خوشگوار نہیں تھا. وہ کمرشل طرز کا سامان نہیں تھا بلکہ وہ تقریباً فوجی طرز کی چیز تھی. چینی ٹیکنالوجی کے بارے میں کانفرنس کے ایک اور پینل میں شریک جی ہوا ٹنگ نے، جن کا تعلق چینی پیپلز سیاسی مشاورتی کانفرنس سے تھا، کہا کہ چین میں 5G اور دوسری کمپیوٹر ٹیکنالوجی کا مقصد عام لوگوں کی بھلائی سے ہے. وہ کہتے ہیں،
These are intended not to spy on other people. These are intended to help Chinese people to generate
ان کا مقصد کسی کی جاسوسی نہیں ہے. ان کا مقصد چینی لوگوں کی مدد کرنا ہے تاکہ وہ اپنی آمدنی میں اضافہ کر سکیں اور ایک ترقی یافتہ قوم کا حصہ بن سکیں. یہ الفاظ تھے مسٹر ٹنگ کے. تاہم ہیومن رائٹس واچ کا کہنا ہے کہ چین سنکیانگ میں بڑے پیمانے پر جاسوسی کے لیے ایک موبائل ایپ استعمال کرتا رہا ہے. سنکیانگ کی آبادی بیشتر ویغور لوگوں پر مشتمل ہے جو مسلمانوں کا اقلیتی گروپ ہے جسے بڑے پیمانے پر حراست اور مذہبی بنیاد پر جبر و استبداد کا سامنا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ بائیو میٹرک اعداد و شمار کو جن میں ڈی این اے اور خون کا گروپ شامل ہے لوگوں کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ بہت سے امریکی عہدیداروں کو خدشہ ہے کہ چین ایسے ہی طریقے اپنی سرحدوں سے باہر جاسوسی کے لیے استعمال کرے گا۔ تاہم چینی پیپلز سیاسی مشاورتی کانفرنس کے چی ہوا ٹنگ کا کہنا ہے کہ چین اپنی طاقت کا دائرہ پھیلانا نہیں چاہتا۔ وہ کہتے ہیں ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ اگر کوئی استبداد کا شکار ہو تو وہ کیا محسوس کرتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اس کی کتنی قیمت چکانی پڑتی ہے اور یہ کہ جنگ کا دکھ درد کیا ہوتا ہے۔ اگر آپ ان تمام جنگوں پر ٹھیک طور پر نگاہ ڈالیں جو چین نے لڑی ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ زیادہ تر دفاعی نوعیت کی تھیں۔ یہ الفاظ تھے پیپلز سیاسی مشاورتی کانفرنس کے مسٹر ٹنگ کے۔ ٹیکنالوجی کے بہت سے ماہرین کا کہنا ہے کہ مغربی ملکوں کو چاہیے کہ وہ دفاعی طرز عمل اختیار کریں اور اپنی سائبر سیکیورٹی کو مستحکم کریں تاکہ 5G ٹیکنالوجی سے درپیش کسی ممکنہ خطرے سے اپنا تحفظ کر سکیں۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اردو وی او اے کے فیس بک پیج پر اب نیوز بلٹنز بھی۔ پیر سے جمعہ پاکستانی وقت کے مطابق رات 8, 9, 10 اور 11 بجے۔ ہمارے فیس بک پیج کی آئی ڈی ہے www.facebook.com/voaurdu۔ تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھیے ہمارے فیس بک لائیو بلٹنز۔
پاکستان میں گندم کی سرکاری خریداری اور چھوٹے کاشتکار، خصوصی رپورٹ کے ساتھ میں ہوں یاسمین جمیل۔ پاکستان میں اس وقت گندم کی سرکاری خرید کا سلسلہ جاری ہے جس میں چھوٹے کسان کو اپنی 6 ماہ کی بھرپور محنت کے باوجود مناسب حصہ نہیں مل رہا۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے چھوٹے کاشتکاروں کے مسائل اجاگر کرنے والی ویب سائٹ کم اینڈ ریز وائسز یا crvoices.com کے فاؤنڈر اور نیشنل ایگریکلچرل ریسرچ کے ایک سابق فیلو اور ایک انٹرنیشنل ایگریکلچرل اکانومسٹ آفتاب عالم نے کہا،
سندھ میں اس بار حکومت گندم خریدنے میں مکمل طور پہ ناکام ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے کسان آڑتیوں کے شکنجے میں پھنس چکا ہے اور سرکاری قیمت 1300 روپے فی من کے بجائے کسان 900 روپے فی من گندم بیچنے پہ مجبور ہے، اور ایک من پہ 400 کے نقصان کا مطلب ہے ایک ایکڑ پہ تقریباً 20,000 روپے کا نقصان۔ اتنا نقصان تو ایک تاجر کے لیے برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے، ایک چھوٹا کسان کیسے برداشت کرے گا؟ حکومت سندھ کو چاہیے کہ فوری طور پہ ان کسانوں کے لیے امدادی پیکج کا اعلان کرے تاکہ ان کا نقصان پورا ہو۔
ضلع لیہ کے ایک چھوٹے کاشتکار عبد المجید چھینا نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے چھوٹے کاشتکاروں کو درپیش اس مسئلے کی وجوہات پر روشنی ڈالی۔
گندم کی کاشت میں کسانوں کو کھاد اور ڈیزل کے ریٹ بڑھ جانے کی وجہ سے دوسری طور پہ چھوٹے کسان جو ہیں، جو کاشتکار ہیں، ان کو بہت نقصان ہوا، کیونکہ اخراجات بڑھ گئے اور ریٹ وہی 2013 میں جو ریٹ تھا، حکومت نے کوئی ریٹ گندم کے نہیں بڑھائے، امدادی قیمت نہیں دی، جس کی وجہ سے کسان بالکل جو ہے نا بدحال ہے اور اس کا کوئی حال نہیں نا۔
سندھ کے ضلع مٹیاری کے ایک چھوٹے کاشتکار غلام حیدر کا کہنا تھا،
جو رقم سرکار نے مقرر کی ہے 1300 فی من، اس پہ اب سرکاری ادارے خرید نہیں رہے، اس کی وجہ سے میری طرح کے 60 لاکھ اور ہاری خاندان جنہوں نے گندم لگائی ہے وہ سب کے سب پریشان ہیں۔ پورے 6 مہینے کے بعد بھی ہمیں صرف 6,000 بچے ہیں پر ایکڑ کے حساب سے، تو میں پریشان ہوں کہ یہ کیسے ہوگا، میں اگلی فصل کیسے لگاؤں گا، میرے بچے جو ان کو اسکول کیسے بھیجوں گا، ان کی صحت کا کیا ہوگا، میں اپنے قرضے کیسے اتاروں گا۔
وائس آف امریکہ کو ایک انٹرویو میں فوڈ سیکیورٹی اینڈ ایگریکلچر پلاننگ کمیشن آف پاکستان کے رکن ڈاکٹر محمد عظیم خان نے کہا کہ چھوٹے کسانوں کے اس مسئلے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ چھوٹے اور بڑے کاشتکاروں کے لیے الگ الگ سرکاری پالیسی موجود نہیں ہے۔
جو چھوٹے اور بڑے کسان کے حوالے سے جو ایک پلاننگ ہونی چاہیے، جو سپورٹ ہونی چاہیے، جو فصلوں میں فرق ہونا چاہیے، وہ جو زراعت کرتے ہیں وہ نہیں ہے زیادہ، اس وجہ سے اس کی چھوٹی زمین ہوتے ہوئے اس کی پروفیٹیبلٹی بڑی کم ہے، اور وہ پاورٹی بھی ہے، پاورٹی بریکٹ میں بھی جو ہے پروڈکٹیوٹی بھی کم ہے، پروفیٹیبلٹی بھی کم ہے، اس کے مسائل تو ہیں۔
چھوٹے کاشتکاروں کے مسائل کے حل کے لیے تجاویز دیتے ہوئے ڈاکٹر محمد عظیم خان نے کہا،
چھوٹے کسان کے حوالے سے گندم کے حوالے سے سوچنے سے نہ اس کی غربت دور ہوگی، نہ اس کے جو ہے نا مسائل حل ہوں گے، انیشیل سپورٹ اینڈ انویسٹمنٹ کی ان کو کرنی پڑے گی اور ان کی جو ٹیکنیکل کیپیسٹی ہے وہ ان کے مارکیٹ لنکس وہ بہتر کرنے پڑیں گے نیشنل انٹرنیشنل مارکیٹ سے.
اور سی آر وائسز ڈاٹ کام کے زرعی ماہر اقتصادیات آفتاب عالم کی تجویز یہ تھی.
حکومت کو چاہیے کہ سرکاری عملے کو سختی سے ہدایت کرے کہ چھوٹے کسانوں کی گندم ترجیحی بنیاد پہ خریدی جائے, اور جن خریداری مراکز پہ عملے کے خلاف کرپشن کی شکایات ہیں ان کے خلاف فوری کاروائی کی جائے, اور ہر خریداری مرکز پہ چھوٹے کسانوں کو انتظامیہ میں شامل کر دیا جائے تاکہ ان کے خلاف استحصال کو روکا جائے.
اور عبد المجید چھینا کی حکومت سے یہ درخواست تھی,
جہاں پر پالیسیاں بنتی ہیں پالیسی ساز جو ادارے ہیں ان میں چھوٹے کسانوں کو لازمی شامل ہونا چاہیے کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے ان کے اخراجات کیا ہیں ان کے حالات کیا ہیں. تو ریکویسٹ یہی ہے حکومت سے بھی چھوٹے کسانوں کے حالات سدھارنے کے لیے کوئی کسان دوست پالیسیاں بنائے.
پلاننگ کمیشن آف پاکستان کے فوڈ سیکیورٹی اینڈ ایگریکلچر کے رکن ڈاکٹر محمد عظیم خان نے حکومت کی جانب سے چھوٹے کاشتکاروں کے مسائل کے حل کی کوششوں کو اجاگر کرتے ہوئے کہا,
یہ رورل لائیولی ہوڈ, رورل انٹرپرینیورشپ اور رورل انڈسٹریلائزیشن انکلوسو گروتھ کو یہ ٹارگیٹ کریں گی. یہ فوکس ہے ابھی. اب یہ منصوبے اس وقت بن رہے ہیں, اگلے 10-15 دن میں بجٹ سے پہلے پہلے یہ منصوبوں کو ان میں انویسٹمنٹ پورٹ فولیو جو وہ ڈیسائیڈ ہو جائیں گے.
یہ تھے پلاننگ کمیشن آف پاکستان کے فوڈ سیکیورٹی اینڈ ایگریکلچر شعبے کے رکن ڈاکٹر محمد عظیم خان, جنہوں نے اس توقع کا اظہار کیا کہ پاکستان کی صوبائی حکومتیں اور وفاقی حکومت چھوٹے کاشتکاروں کے گندم کی سرکاری خریداری کے مسئلے پر فوری اور ترجیحی بنیادوں پر توجہ دیں گی تاکہ وہ اپنے مالی مسائل کے حل اور اپنی اگلی فصل کی کاشت کے لیے وسائل حاصل کر سکیں. یاسمین جمیل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اور سامعین, اس سے پہلے کہ ہمارا یہ نیوز شو اپنے اختتام کو پہنچے, دوسرے گھنٹے کے شو سے پہلے بیجز جلانی اسٹوڈیو میں موجود ہیں, وہ آپ کو تازہ ترین خبریں سنائیں گی اور اسپورٹس کی کچھ ڈیولپمنٹ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اس وقت انڈین پریمیئر لیگ میں فائنل کھیلا جا رہا ہے, اور فائنل کھیلا جا رہا ہے انڈین ممبئی انڈینز کے درمیان اور چنائی سپر کنگ کے درمیان. ممبئی انڈینز نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا. 11.3 اوورز میں 82 رنز بنائے ہیں اس نے اور اس کے 3 کھلاڑی آؤٹ ہوئے ہیں. ڈی کاک 29 رنز, 15 رنز بنائے شرما نے, جو کیپٹن بھی ہیں روہت شرما, وہ 15 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے. اور ایسے یادیو بھی آؤٹ ہوئے, ان کی وکٹ کے حاصل کی عمران طاہر نے جو ساؤتھ افریقن لیگ اسپنر ہیں, 15 رنز انہوں نے بھی سکور کیے. 20 رنز پہ ناٹ آؤٹ ہیں ارشاد خان اور کے ایچ پانڈیا, وہ ابھی کریز کے اوپر آئے ہیں. سو فائنل ہے اور بالنگ فگرز کچھ ایسے ہیں کہ ڈی ایل چہار 3 اوور 1 میڈن 22 رنز 1 وکٹ, ایس این ٹھاکر انہوں نے 2 اوور کیے 16 رنز دیے 1 وکٹ حاصل کی, ہربھجن سنگھ نے 4 اوور میں 27 رنز دیے ہیں, اور براور نے 2 اوور میں 15 رنز, اور عمران طاہر 0.4 اوور 4 رنز اور 1 وکٹ. سو یہ فائنل ہے, سب دیکھتے ہیں کہ انڈین پریمیئر لیگ کا یہ سیزن کس ٹیم کے نام جاتا ہے. اب ذرا کل کے میچ پہ بات کر لیں. پاکستان ورسز انگلینڈ سیریز کا یہ دوسرا ایک روزہ میچ تھا, پہلا ایک روزہ میچ جو ہے وہ بارش کی نظر ہو گیا تھا. کل کا میچ اگرچہ انگلینڈ نے جیتا 12 رن سے, لیکن جتنے بھی کرکٹ پینڈنٹس ہیں اگر آپ ان کو سنیں پاکستان کی تعریف ٹیم کی غیر معمولی تعریفیں کر رہے ہیں. نوجوانوں پہ مشتمل یہ دستہ تھا, یہ یونٹ تھا, اور 373 جیسا پہاڑ جیسا ٹارگٹ جو پاکستانی ٹیم عام طور پر چیز کرنے میں زیادہ معروف نہیں ہے. سو 373 رنز کے ہدف میں وہ 361 رنز بنائے اس نے, اس کے 7 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے. سو ہمیں بتایا گیا کہ کچھ کالز ہیں اس سیگمنٹ میں جو ہم لینا چاہیں گے. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. سو پھر اس کے بعد جو ہمارے اگلے ہیلتھ ایجوکیشن اور اسپورٹس کے سیگمنٹ ہوں گے اس میں بھی آپ کی کالز لیں گے. دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے ساتھ کالرز کون ہیں. السلام علیکم, کون سب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہیلو جی, آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ غالباً آواز نہیں پہنچ پا رہی. تو واپس چلتے ہیں انگلینڈ پاکستان میچ کی طرف. انگلینڈ نے پہلے بیٹنگ کی 373 رنز کا ہدف سجایا, جے سن رائے نے 87 رنز بنائے, برسٹو نے 51 رنز بنائے, اور جے روٹ نے 40 اور 71 رنز جو کیپٹن مورگن ہیں انہوں نے سکور کیا. لیکن بٹلر انہوں نے 55 گیندوں پہ 110 رنز کی بڑی تیز رفتار اننگ کھیلی, جس میں 9 چھکے اور 6 چوکے شامل تھے. پاکستانی پلیئرز, پاکستانی بولرز ان کو اچھے خاصے رنز پڑے. شاہین افریدی نے 80 رنز دیے, 69 دیے فہیم اشرف نے 10 اوورز میں اور عماد وسیم نے 63 رنز دیے 10 اوور میں، 81 رنز حسن علی نے، 7 اووروں میں 60 دیے یاسر شاہ نے، حسن حارث ویل جو ہے 3 اوورز میں 16 رنز دیے۔ بیٹنگ پاکستان نے بھی اچھی کی اور بڑا اچھا آغاز ملا، 92 رنز پہ پہلے وکٹ گری، وہ تھے امام الحق، 35 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ فخر زمان نے 138 رنز کی اننگ کھیلی اور ان کی اننگ میں 4 چھکے اور 12 چوکے شامل تھے، بڑی شاندار ان کی اننگ تھی جو جس کے بعد پہلی وکٹ میں بھی 92 رنز اور 100 پلس کی پارٹنرشپ بابر اعظم کے ساتھ ہوئی۔ بابر اعظم نے 91 رنز بنائے 52 گیندوں پہ۔ آصف علی جو ہیں جن کو تھوڑا پروموٹ کیا گیا بیٹنگ آرڈر میں، انہوں نے بھی اچھی بیٹنگ کی لیکن فنش نہیں کر سکے۔ آصف علی جب کریز پہ تھے آخری 3 اوورز میں، لگ رہا تھا کہ پاکستان یہ میچ جیت سکتا ہے، لیکن آصف علی کے آؤٹ ہونے کے بعد اور بڑی ڈسپلن انگلینڈ کی بالنگ کی وجہ سے پاکستان جو ہے انہوں نے ریسٹرکٹ کیا، انہوں نے 361 کے اوپر 41 رنز بنائے، ناٹ آؤٹ رہے۔ کیپٹن سرفراز 32 گیندوں کا انہوں نے سامنا کیا اور ان پہ کرٹیسزم یہ ہے کہ صرف 2 چوکے لگا سکے، باؤنڈریز کی کمی خاص طور پہ آخری 5-7 اوورز میں نظر آئی۔ یہ پروگرام یہ پہلا اوور یہاں پہ مکمل ہوتا ہے۔ بیجل زیلانی آپ کے لیے تازہ ترین خبریں لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔